السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
امریکی سینٹ کے وفد کی وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے علاوہ سرحد پر بھارت سے کشیدگی کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
میرٹھ کے لو جہاد معاملے میں نیا موڑ، متاثرہ لڑکی سابقہ بیان سے منحرف، اجتماعی زیادتی اور جبرن تبدیلی مذہب کی تردید۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، افغانستان میں مشتبہ طالبان باغیوں نے چھپ کر کیے جانے والے حملے میں 22 افراد کو ہلاک اور 8 کو زخمی کر دیا ہے، اور ترکی نے کہا ہے کہ اس کا امریکہ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے کہ وہ امریکی فورسز کو اپنے اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے گا۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کے دورے پر آئے امریکہ کے دو سینیٹرز ٹیم کین اور اینگس کنگ نے وزیراعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی اور خارجہ امور مسٹر سرتاج عزیز سے ملاقات کی ہے۔ امریکی سینیٹرز نے پاکستانی عہدیداروں سے دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
امریکہ کی سینٹ کے دو رکنی وفد نے پیر کو پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات کے علاوہ علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق سینیٹر ٹیم کین اور سینیٹر اینگس کنگ سے ملاقات میں بھارت کے ساتھ ورکنگ باؤنڈری اور کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر فائرنگ اور گولہ باری کے حالیہ واقعات کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نے امریکی وفد کو بتایا کہ پاکستان اور بھارت مذاکرات ہی کے ذریعے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ وزیراعظم نواز شریف نے بھارت کی طرف سے سیکرٹری خارجہ سطح کے مذاکرات کی منسوخی پر مایوسی کا اظہار بھی کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان 25 اگست کو اسلام آباد میں خارجہ سیکرٹری سطح کے مذاکرات ہونا تھے، جنہیں بھارت نے منسوخ کر دیا تھا۔ واضح ہے کہ اتوار کو پاکستان کے وزیراعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی اور امور خارجہ سرتاج عزیز نے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری بان کی مون کو ایک خط لکھا تھا، جس میں انہیں متنازع علاقے کشمیر میں حد بندی لائن پر بھارت کی طرف سے فائر بندی کی مبینہ خلاف ورزی کے واقعات سے آگاہ کیا گیا۔ پاکستان اور بھارت اس ماہ کے اوائل سے ایک دوسرے پر فائر بندی کی خلاف ورزی میں پہل کا الزام عائد کرتے آ رہے ہیں، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں اب تک دونوں جانب لگ بھگ 2 درجن افراد ہلاک اور 40 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ پیر کو ہونے والی ملاقات میں وزیراعظم نواز شریف نے امریکہ کی طرف سے پاکستان میں دو بڑے آبی ذخائر بادشاہ اور داسو ڈیموں کی حمایت پر بھی وفد کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں پاکستان تجارت کو اہم سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی منڈیوں تک پاکستانی مصنوعات کو بہتر رسائی دی جائے۔ اس سے قبل امریکہ کے سینیٹر ٹیم کین اور سینیٹر اینگس کنگ نے وزارت خارجہ میں وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز سے ملاقات کی تھی۔ سرکاری بیان کے مطابق سرتاج عزیز نے حکومت پاکستان کی طرف سے بہتر نظام حکومت اور معاشی بحالی کے لیے کیے گئے اقدامات سے بھی امریکی وفد کو آگاہ کیا۔ انہوں نے پڑوسی ممالک کے ساتھ پرام تعلقات کے بارے میں پاکستانی حکومت کے موقف سے بھی وفد کو آگاہ کیا اور لائن آف کنٹرول پر حالیہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار بھی کیا۔ بیان کے مطابق امریکی وفد نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ اس مسئلے کے دیر پا حل کے لیے دہشت گردی کی وجوہات کو دور کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان میں کالعدم قرار دی جانے والی مذہبی تنظیمیں پاکستان کے صوبے بلوچستان میں پھل پھول رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے تقریباً 300,000 افراد صوبے کو چھوڑ کر پاکستان کے دوسرے علاقوں کو نقل مکانی کر گئے ہیں۔ ان میں شیعہ ہزارہ اور ہندو بھی شامل ہیں۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
پاکستان میں حقوق انسانی کی صفحہ اول کی ایک تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ بلوچستان میں کالعدم مذہبی تنظیمیں جڑ پکڑ رہی ہیں، جو ایک تشویشناک امر ہے۔ تاہم بلوچستان کی حکومت کے ترجمان جان محمد بلیدی نے پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ مذہبی انتہا پسندی صرف بلوچستان ہی کا نہیں بلکہ ملک بھر کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت بلوچستان میں شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔
جتنی بھی ہماری انتہا پسند تنظیمیں ہیں، ابھی یہ ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ ان پر ہم 100% ہم نے کنٹرول کیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اگر جو واقعات پہلے ہوئے ہیں اب ہوئے ہیں ان کو دیکھیں تو بہت اس میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔
جان بلیدی کا کہنا تھا کہ پورے ملک میں فرقہ واریت کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ بلوچستان میں بعض اوقات ایران کے راستے عراق جانے والے شیعہ ہزارہ برادری کے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تاہم ان کے بقول اس زمن میں بھی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے۔ ایچ آر سی پی کے مطابق بلوچستان میں مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں، جن میں ہزارہ شیعہ برادری سے تعلق رکھنے والوں کے علاوہ صوبے میں آباد ہندو برادری کے لوگ بھی شامل ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئر پرسن زہرا یوسف نے اتوار کو کوئٹہ میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ بلوچستان کے بعض علاقوں میں امن و امان کی صورتحال میں کچھ بہتری آئی ہے، لیکن صوبائی حکومت کو ناراض بلوچ رہنماؤں سے مذاکرات میں خاطر خواہ پیش رفت حاصل نہیں ہوئی۔ بلوچستان کی حکومت کے ترجمان جان محمد بلیدی کا کہنا تھا کہ ایچ آر سی پی کی رپورٹ میں بعض حقائق نہیں بتائے گئے۔ ان کے بقول بلوچ ترقی پسندانہ سوچ کے حامل لوگ ہیں اور صدیوں سے ان کا رویہ اس سوچ کی عکاسی کرتا آیا ہے۔ پاکستان کا یہ جنوب مغربی صوبہ گزشتہ ایک عشرے سے زائد عرصے سے شورش اور بدامنی کا شکار رہا ہے، اور یہاں کے ناراض بلوچ نوجوانوں کی عسکری تنظیمیں اکثر و بیشتر سیکیورٹی فورسز کے علاوہ دوسرے صوبوں سے آنے والے لوگوں کو نشانہ بناتی رہی ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
بھارت میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملک کے مشرقی ساحلی علاقوں میں آنے والے طاقتور سمندری طوفان ہدہد سے کم از کم 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پیر کو متاثر علاقوں میں بارش اور تیز ہوائیں چلتی رہیں۔ آندھرا پردیش اور اڑیسہ میں سمندری طوفان کے دوران چلنے والی شدید ہواؤں کے باعث کئی گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، درخت اور کھمبے گرنے سے بجلی اور مواصلات کا نظام بھی بری طرح متاثر ہوا۔ حکام نے ان علاقوں سے لگ بھگ 400,000 لوگوں کو طوفان سے قبل ہی محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا تھا۔ توقع ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی منگل کو متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ میرٹھ اتر پردیش سے تعلق رکھنے والی ایک ہندو لڑکی جس نے پہلے مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی اور ایک مقامی مدرسے میں جبری طور پر اسلام قبول کرانے کے بارے میں بیان دیا تھا، اب یکسر طور پر اپنا بیان بدل کر کہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ایک مسلمان کے ساتھ فرار ہوئی ہے اور اس میں جہاد سے محبت کا کوئی دخل نہیں۔ لڑکی نے یہ بیان ایک مجسٹریٹ کے سامنے قلم بند کروایا۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
اتر پردیش میں میرٹھ کی ایک ہندو لڑکی کے اپنے بیان سے منحرف ہو جانے کے بعد مبینہ لفظ جہاد معاملے میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے۔ اجتماعی زیادتی اور جبرن تبدیلی مذہب کے معاملے میں متاثرہ لڑکی نے خود ہی پولیس میں جا کر نہ صرف یہ کہ اس پورے معاملے کو فرضی بتایا بلکہ اپنے اہل خانہ سے ہی جان کا خطرہ ہونے کی شکایت درج کرائی۔ پولیس اسے پیر کے روز مجسٹریٹ ستیہ پرکاش رائے کے سامنے لے گئی، جہاں بیان درج کرانے کے بعد اسے خواتین کے سرکاری گھر ناری نکیتن بھیج دیا گیا۔ اس نے خود ہی ناری نکیتن بھیجنے کی درخواست کی تھی۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ پاس کے گاؤں کھرکھودا کے ایک نوجوان کلیم سے محبت کرتی تھی اور اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس کے مطابق جب اس کے اہل خانہ کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے اسے زد و کوب کیا اور جبرن جھوٹا حلف نامہ دلوایا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا اغوا نہیں کیا گیا تھا بلکہ وہ آج خود کلیم کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اس نے جبرن تبدیلی مذہب کی بھی تردید کی۔ ذرائع کے مطابق لڑکی اتوار کی صبح ہی اپنے گھر سے غائب ہو گئی۔ اس کے اہل خانہ نے اسے ڈھونڈنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ وہ پولیس میں ہے اور مجسٹریٹ کے سامنے اس کا بیان درج کرایا گیا ہے۔ لڑکی نے عدالت کے باہر میڈیا کے سامنے بھی اپنے اہل خانہ سے جان کا خطرہ ظاہر کیا۔ اس نے الزام عائد کیا کہ اس کے گھر والے اسے مار ڈالنے کی سازش کر رہے تھے اور جب اسے اس کا علم ہوا تو وہ چپ چاپ پولیس کے پاس آ گئی۔ ادھر لڑکی کے والدین نے میڈیا سے بات چیت میں صدام نامی ایک شخص پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ وہ بندوق لے کر ان کے گھر آیا تھا اور لڑکی اور والدین کو مار دینے کی دھمکی دے رہا تھا، جس سے ڈر کر لڑکی گھر سے بھاگ آئی اور اس نے اپنا بیان بدل دیا۔ جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکی تنہا تھانے پہنچی تھی اور اس نے تحریری طور پر اپنے والدین سے جان کا خطرہ ظاہر کیا۔ یاد رہے کہ اس واقعہ کو آر ایس ایس اور اس سے وابستہ ہندو تنظیموں نے خوب اچھالا تھا اور مغربی یو پی میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں اسے ایک انتخابی ایشو بنا دیا تھا۔ بی جے پی کی انتخابی مہم کے سربراہ اور رکن پارلیمنٹ یوگی آدتیہ ناتھ اور دوسروں نے الزام عائد کیا تھا کہ مسلم نوجوان ہندو لڑکیوں کو اپنے پیار کے جال میں پھانس کر انہیں مسلمان بنانے کی سازش پر عمل کر رہے ہیں۔ 3 اگست کو لڑکی کے الزام عائد کرنے کے بعد کلیم اور کھرکھودا کے مدرسہ کے ایک ذمہ دار ثناء اللہ سمیت 8 افراد کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
افغانستان میں مشتبہ طالبان باغیوں نے چھپ کر کیے جانے والے حملے میں 22 افراد کو ہلاک اور 8 کو زخمی کر دیا۔ یہ حملہ صوبے سرپل میں پولیس قافلے پر کیا گیا۔ پیر کے روز ایک علیحدہ حملے میں افغان عہدیداروں نے خود کش کار بم حملے میں جو کابل میں نیٹو کے قافلے پر کیا گیا، ایک شہری کو ہلاک اور 3 کو زخمی کر دیا۔ طالبان نے کابل میں بم حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، لیکن سرپل صوبے میں پولیس پر چھپ کر کیے جانے والے حملے پر تبصرہ نہیں کیا۔ عہدیداروں کے مطابق یہ حملہ جلال آباد کی طرف جانے والی شاہراہ پر واقع نیٹو کو سامان سپلائی کرنے والی ایک کمپنی کے کمپاؤنڈ کے قریب ہوا تھا۔ افغانستان میں برسر پیکار طالبان نے فوری طور پر اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کی۔ افغانستان میں ہزاروں نیٹو فوجی اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، تاہم اس سال کے اواخر تک ان کی بڑی تعداد واپس چلی جائے گی۔ جاپان کے مرکزی جزائر میں طاقتور طوفان وانگ فونگ سے جو پورے ملک سے گزرا ہے، شدید طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں۔ جاپان کے محکمہ موسمیات کے مطابق وانگ فونگ طوفان سے ہواؤں کی رفتار پیر کے روز 160 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی اور یہ کم ہو کر استوائی طوفان کے درجے پر آ گیا تھا۔ موسمی پیشگوئی کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ منگل کے سوپ ٹوکیو کے علاقے سے ٹکرائے گا۔ 500 سے زیادہ پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ہفتے کے روز جب یہ طوفان آیا تو اس کی ہواؤں کی رفتار 234 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی اور اس کے باعث گھروں کو نقصان پہنچا اور ٹرانسپورٹ کا نظام متاثر ہوا۔ کم از کم 56 افراد زخمی ہو گئے اور حکام نے 450,000 افراد کو علاقہ خالی کرنے کے لیے کہا ہے۔
شام کے کرد قصبے کبانی میں خونریز لڑائی جاری ہے، جہاں عسکریت پسندوں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں گلی گلی اور گھر گھر ہونے والی لڑائیوں، پھنسنے والے شہریوں اور پناہ گزینوں کی تعداد میں ہونے والے اضافے کو دکھایا گیا ہے۔ عراق میں سرکاری فوجی سنی انتہا پسندوں کے ساتھ بغداد کے باہر لڑائی جاری رکھے ہوئے ہیں، جہاں کار بم دھماکوں کی ایک اور لہر نے خونریزی کے ایک سلسلے کو جنم دیا۔ لیکن امریکی فوجی کمانڈر نے کہا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کی جانب سے بغداد اور اربیل میں ہونے والی پیش قدمیاں رک گئی ہیں، اگرچہ عسکریت پسند اتحادی فضائی حملوں کے رد عمل میں اپنے ٹھکانے اور نقل و حرکت کو چھپانے کے لیے نئے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ امریکی ٹیلی ویژن اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں گفتگو کرتے ہوئے جنرل مارٹن ڈیمپسی نے کہا،
And the enemy adapts and they'll be harder to target. Yeah. They know how to maneuver and how to use populations and concealment.
دشمن خود کو صورتحال کے مطابق ڈھال رہا ہے اور انہیں ہدف بنانا مزید مشکل ہو جائے گا۔ وہ جانتے ہیں کہ کیسے کاروائی کی جائے اور آبادیوں کو استعمال کیا جائے اور خود کو چھپایا جائے، اس لیے جب ہمیں کوئی ہدف ملے گا تو ہم اسے نشانہ بنائیں گے۔ امریکی وزیر دفاع چک ہیگل کہتے ہیں، یہ ایک خطرناک صورتحال ہے اور ہمیں اس کا ادراک ہے۔ چلی کے ایک دورے کے دوران امریکی وزیر دفاع چک ہیگل نے کہا کہ اتحادی فضائی مہم کو قطعی طور پر روکا نہیں جائے گا۔ ان کے الفاظ،
and eventually destroy ISIL is a long term effort. This is difficult, it is complicated, it's going to require many factors.
ISIL کی طاقت میں کمی اور آخر کار اسے تباہ کرنے کی کوشش ایک طویل المیاد کوشش ہے۔ یہ مشکل ہے اور یہ پیچیدہ عمل ہے۔ اس کے لیے بہت سے عوامل درکار ہوں گے، اتحادی شراکت دار، ایک مضبوط و مستحکم متحدہ عراقی حکومت اور شام کی حزب اختلاف کی مضبوط فورسز، اور اس میں کچھ وقت لگے گا۔ یہ کام تیزی سے نہیں ہوگا، یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ تھے امریکی وزیر دفاع چک ہیگل کے۔ اس سے بھی زیادہ ایک اور خوفناک اندازہ ریپبلکن سینیٹر جان مکین کی طرف سے سامنے آیا، جنہوں نے اتوار کے روز کہا کہ اسلامک اسٹیٹ جیت رہی ہے۔ جنرل ڈیمپسی نے کہا ہے کہ وہ ابھی تک عراق میں امریکی جنگی فوجیوں کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، لیکن مستقبل کے کسی زیادہ بھرپور مشن میں وہ عراقی فوجیوں کے ساتھ امریکی فوجیوں کی معاونت کے فائدوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مثلا اسلامک اسٹیٹ کے زیر قبضہ شہر موصل کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے میں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترکی نے کہا ہے کہ اس کا امریکہ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے کہ وہ امریکی فورسز کو اپنے اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے گا تاکہ وہ شام اور عراق میں اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر حملے کر سکیں۔ اس سے پہلے امریکی عہدیداروں نے پیر کے روز کہا تھا کہ ایک معاہدہ طے پایا ہے کہ امریکہ ترکی کا انجیرلک کا اڈہ استعمال کر سکے گا جو ترک شام سرحد سے 100 کلومیٹر دور ہے۔ انقرہ کا کہنا ہے کہ مذاکرات جاری ہیں لیکن کوئی معاہدہ طے نہیں ہوا ہے۔ امریکی دفاع کے عہدیداروں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ترکی نے اتفاق کیا ہے کہ وہ شامی اپوزیشن جنگجوؤں کو تربیت فراہم کرے گا تاکہ وہ اسلامک اسٹیٹ باغیوں اور شامی صدر بشار الاسد کے خلاف جنگ میں حصہ لے سکیں۔ پینٹیگون کی ایک ٹیم ان منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس ہفتے ترکی جانے والی تھی، لیکن ابھی یہ معلوم نہیں کہ ترکی کا موجودہ بیان کس حد تک اس دورے پر اثر انداز ہوگا۔ ترکی نے پچھلے ہفتے ریٹائرڈ امریکی جنرل جان ایلن اور امریکی محکمہ خارجہ کے عہدیدار بریٹ میک کرک کے ساتھ ایک بات چیت کا اہتمام کیا تھا۔ جنگ سے تباہ حال غزہ کی پٹی کی تعمیر نو کے لیے دنیا بھر کے ممالک نے 5.4 ارب ڈالر امداد دینے کا وعدہ کیا ہے، جو بحر روم کے ساتھ ساتھ کا فلسطینی خطہ ہے۔ ناروے کے وزیر خارجہ بورج برانڈے نے اتوار کے دن قاہرہ میں منعقدہ امداد دینے والے 30 ملکوں کے اجلاس میں اعانت سے متعلق ان اعداد کا اعلان کیا۔ یہ اعداد و شمار فلسطینی صدر محمود عباس کی طرف سے تعمیر نو کے لیے درکار 4 ارب ڈالر کی رقم سے زیادہ ہے، جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اس رقم کی مدد سے علاقے کے وسیع تر حصے کی بحالی ممکن ہوگی جو جولائی اور اگست کے دوران حماس کے شدت پسندوں اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی 50 روزہ لڑائی میں تباہ ہو گیا تھا۔ سب سے زیادہ امداد دینے والے ملکوں میں خلیج فارس کے قدرتی گیس سے مالا مال ملک قطر شامل ہے، جس نے 1 ارب ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ 21.2 کروڑ کی فوری امداد دے گا، جبکہ اس سے قبل وہ انسانی بنیادوں پر 20.2 کروڑ دینے کا اعلان کر چکا ہے۔ 28 ملکی یورپی یونین نے 56.8 کروڑ دینے کا اعلان کیا ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات اور ترکی دونوں الگ الگ 20 کروڑ دینے کے عزم کا اظہار کر چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ عالمی برادری نے غزہ کی بقول ان کے بڑی سطح کی ضروریات کا واضح اعلان کیا ہے، تاہم انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ غزہ کی تعمیر نو کے حوالے سے یہ آخری اجلاس ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تعمیر اور تباہی کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے۔ ہانگ کانگ میں سینکڑوں افراد کا شہر کے وسط میں جمہوری اصلاحات کے لیے احتجاج کرنے والے مظاہرین سے تصادم ہوا ہے۔ مظاہرین سے تصادم کرنے والوں میں سے بعض نے نقاب بھی پہن رکھے تھے۔ ہانگ کانگ کے مرکز میں یہ مظاہرین گزشتہ کئی روز سے انتخابی اصلاحات کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ مظاہرین کے ساتھ تصادم کرنے والوں میں کچھ افراد نے پیر کو رکاوٹیں ہٹانے کی کوشش کی، جبکہ ٹیکسی ڈرائیوروں نے زور سے ہارن بجا کر اور مظاہرین پر چیخو پکار کر کے اپنی مخالفت کا اظہار کیا۔ اس سے قبل مظاہروں کے مقام کے ایک سرے سے پولیس نے کچھ رکاوٹوں کو ہٹا کر وہاں سے ٹریفک بحال کر دی۔ ستمبر میں شروع ہونے والے مظاہروں میں شامل افراد میں اکثریت یونیورسٹی کے طالب علموں کی ہے اور وہ ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو لیونگ یونگ کا کہنا ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے۔ مظاہرین کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ چینی حکومت ہانگ کانگ کے آئندہ کے انتخابات میں امیدواروں پر کوئی پابندی عائد نہ کرے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ 972
جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
شام اور ترکی کی سرحد پر ترک قصبوں میں مقامی کرد اور محصور شہر کوبانی سے آنے والے پناہ گزین ایک ماہ سے جاری لڑائی کو امید اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، لیکن ان خبروں سے ان کے خوف میں اضافہ ہو رہا ہے کہ مزید افراد جنگجو گروپ میں شامل ہو رہے ہیں اور یہ کہ اس شہر پر عسکریت پسندوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ سرج سے وائس آف امریکہ کے لیے جیمی ڈیٹمر کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کی ایک ماہ سے جاری کارروائی کے جواب میں کوبانی کا دفاع شام اور ترک سرحد کے دونوں جانب رہنے والے کردوں کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ شام کے شہر سے آنے والے بیشتر کرد پناہ گزین ترک کردوں کے ساتھ مل کر اس لڑائی کا جائزہ لے رہے ہیں اور اس امید کو قائم رکھے ہوئے ہیں کہ کم تعداد اور کم اسلحے کے ساتھ بھی شہر کا تحفظ کرنے والے اپنے اس دفاعی کوشش میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ اطلاعات کے اسلامک اسٹیٹ یا آئی ایس آئل کا اس لڑائی کے مرکز بنے شہر میں مزید افراد سے تقویت حاصل کرنا خطرے کی علامت ہے۔ قریبی واقع ایک ترک شہر سے 47 سالہ چرواہے علی کہتے ہیں کہ ان کی 18 سالہ بیٹی ایون کرد دفاعی فوج وائی پی جی کے ساتھ کوبانی میں ہونے والی لڑائی میں شامل ہو چکی ہے۔ علی کہتے ہیں کہ انہیں اپنی بیٹی کی طرف سے تازہ ترین کال محصور شہر کے اندر سے موصول ہوئی تھی اور وہ دونوں فریقوں کے جنگجوؤں کی تعداد کا مقابلہ کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ نہیں جانتی کہ اتنے سارے جہادی کہاں سے آئے ہیں۔ اس نے ترک حکومت کی طرف سے ترکی سے رضاکار کردوں کو شام کی سرحد پار آنے کی اجازت سے انکار کی شکایت کی، کیونکہ ترکی سے آنے والے یہ رضاکار کرد شام میں کردوں کے ساتھ شامل ہو سکتے تھے۔ ایون کی دلیل یہ ہے کہ اگر جنگجوؤں کی تعداد برابر ہوتی تو کرد اسلامک اسٹیٹ کو شکست دے سکتے تھے اور کوبانی کو بچا سکتے تھے۔ مغربی ملک اور اقوام متحدہ کے عہدیدار 18 سالہ کرد لڑکی کے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ کرد لڑکی سرحد پار کر کے شام میں داخل ہوئی اور 6 ماہ پہلے وائی پی جی میں شامل ہو گئی۔ اس نے اپنے والدین کو اپنے اس منصوبے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن ترک حکومت کرد افراد کو کمزور پڑتے ہوئے دفاعی جنگجوؤں کی مدد کے لیے جانے کی اجازت نہیں دے رہی، جس کے نتیجے میں کرد انقرہ پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ ایک خفیہ شراکت داری کر رہی ہے، یا پھر کم از کم کردوں کو اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کے مقابلے میں بڑا خطرہ سمجھتی ہے۔ ترکی نے کردستان ورکرز پارٹی یا پی کے کے کی طرف سے خود مختاری کے حصول کے لیے 30 سال تک جاری بغاوت کا سامنا کیا ہے، اور وائی پی جی دراصل پی کے کی ہی ایک شاخ ہے۔ اب ترک کردوں کے ساتھ جاری امن کا عمل ڈگمگانے لگا ہے، اور پی کے کے ایکٹیوسٹ کہتے ہیں کہ اگر کوبانی پر قبضہ ہو جاتا ہے تو امن کا عمل بھی ختم ہو جائے گا۔ ترکی بھر میں گزشتہ کئی روز سے کردوں کے پرتشدد احتجاج جاری ہیں اور قریب 40 افراد ہلاک بھی ہو چکے ہیں، اور حکومت کو کرد شہروں میں کئی برسوں کے بعد پہلی مرتبہ فوجیوں کی تعیناتی کی وجہ سے مزید مسائل کا سامنا ہے۔ عراقی کردستان پارلیمنٹ کے ایک رکن ابو بکر عمر عبداللہ نے چند روز پہلے کوبانی کا ایک مختصر دورہ کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ صورتحال مخدوش ہے۔ شہر کا دفاع کرنے والوں کے پاس معمولی ہتھیار ہیں، جبکہ اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسند بہتر اور زیادہ اسلحے سے لیس ہیں، اور ان کے پاس ٹینک بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دفاع کرنے والے جنگجو پر عزم ہیں۔ ابو بکر عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ جنگ بے رحم چیز ہے، اور صورتحال اس لیے مزید خراب ہے کہ اب لڑائی گلیوں میں اور گھروں تک پہنچ چکی ہے۔ کردوں کا اس شہر کے محض ایک تہائی حصے پر کنٹرول باقی ہے، اور وہ ہے زیادہ تر شمالی وسطی علاقہ۔ وائی پی جے کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ترکی میں داخلے کا ایک ہی تنگ راستہ باقی رہ گیا ہے۔ کوبانی میں امریکہ کی قیادت میں اتحاد کے فضائی حملوں نے کردوں کی مدد کی ہے کہ وہ ڈٹے رہیں، لیکن امریکی عہدیدار بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ محض کچھ وقت ہی کی بات ہے کہ کوبانی پر عسکریت پسندوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
خماریان ایک پاکستانی فوک بینڈ ہے جو ملک سے باہر بھی پہچانا جانے لگا ہے۔ حال ہی میں اس بینڈ نے پہلی مرتبہ واشنگٹن ڈی سی کے کینیڈی سینٹر میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ ہماری ساتھی سارا زمان نے بینڈ کے دو ممبران اسپارلے روویل اور عامر شفیق سے وہاں ملاقات کی۔ ان کی گفتگو پر مبنی رپورٹ۔
اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں خماریان بینڈ کے دو ممبرز پارلے اور عامر، اور ان سے بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہونے والی ہیں۔ آپ لوگ واشنگٹن ڈی سی آئے ہیں پشاور سے، بڑا لمبا سفر ہے، کیسا محسوس ہو رہا ہے یہ سوچ کے کہ کینیڈی سینٹر میں پرفارم کرنے والے ہیں؟
پہلی بار باہر آئے ہیں انٹرنیشنلی پرفارم کرنے کے لیے، اوبویسلی نروس ہیں، پتہ نہیں چلے گا کہ آڈینسز کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ٹاکنگ فرام میوزیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم اگر بات کریں، ہم میوزیشین ہیں، ہمارے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگ ہمارا میوزک انجوائے کریں، ہمیں اچھا رسپانس دیں۔ لیکن ایک امریکن ڈیلیگیشن جب یہ لوگ آئے تھے سلیکٹ کرنے کے لیے، سلیکشنز کے لیے، تو ان کو مزہ آیا، تو ہوپ فلی جو ہے ان کو بھی مزہ آئے گا۔ ان کے بھی فوک روٹس ہیں، تو ہوپ فلی ہمارے جو ویو لینتھ ہے وہ سملر ہوگی۔
سو آپ کا تعلق اسلام آباد سے ہے اس پارلے، عامر آپ اور آپ کے باقی جو تین بینڈ میٹس ہیں وہ پشاور سے ہیں، تو یہ جو انٹر سٹی لنک یہ کیسے، یہ بس کیسے چلی؟
یہ بس جو ہے پشاور اسلام آباد جو ہے آج کل اسلام اس پشاور کا سمر کیپٹل ہے، تمام پشتون وہاں پہ آ کے کافی دیر رہتے ہیں، نچا گلی سے جاتے ہیں تو ہل اسٹیشن جاتے ہیں تو راستے میں کتے ہو جاتے ہیں، کافی لوگوں کے گھر بھی یہاں پہ ہیں، سیفٹی ایشوز اینڈ سٹف لائک دیٹ۔ تو چار سال پہلے بس یہ آئے، انہوں نے ایک پرفارمنس کرنی تھی ایک یونیورسٹی میں، اور میرا ایک کزن ہے اس نے مجھے بلایا کہ آ جاؤ ان کا جام کرو، یہ تمہارا اسٹائل اور ان کا اسٹائل کافی سملر ہے۔ تو میں آیا اور بس ود ان 10 منٹس ہم نے جام کیا، عامر واز لیٹ، یہی ہوتا ہے انٹر سٹی میں، عامر آ رہا تھا راستے میں، ہم پہنچ گئے تھے اور میں آئی واز آن اسٹیج، اینڈ وین آئی واز آن اسٹیج میں پہلی بار ملا عامر سے،
تو عامر ہاں پرفارمنگ ہم ملے تھے اسی طرح بیٹھ کے ٹھیک ٹھاک، بس وی پلیڈ اینڈ کلک فرام دیئر۔ جی
اچھا، تو خماریان نام رکھنے کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے؟
رباب جو ہے، فرحان اکثر بولتا ہے اپنے انٹرویوز میں بھی کہ رباب جو ہے ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو کہ سوچ رکھنے والے لوگ، فلسفہ رکھنے والے لوگ، بے شک وہ فلسفہ ان کا اپنا کوئی فلسفہ ہو، رکھنے والے لوگ سنتے ہیں، اور اکثر جو ہے وہ خمار میں سنتے ہیں۔ تو ہم نے بینڈ کا نام چینج ہوتا گیا، یہاں وہاں اس طرح ڈفرینٹ نام رکھے، لیکن جب ہم نے پلے کرنا شروع کیا پشاور میں ود آر فل فورس چاروں بندوں نے، تو جو لوگ تھے انہوں نے خود نام دینا شروع کیا ہمیں کہ یہ خماریان ہیں۔
ہاں، اور جیسے انٹاکسیکینٹس بھی ایک طرح سے آپ کو ایک دوسری دنیا میں لے جاتے ہیں، اور آپ کا جو میوزک ہے وہ واقعی ایسا ہے کہ وہ لسنر کو ایک بالکل الگ دنیا میں ٹرانسپورٹ کر دیتا ہے، تو آئی تھنک آپ کے فینس نے بہت اچھا آئیڈیا دیا آپ کو، جو نام انہوں نے آپ کا رکھا ہے دیٹس کوائٹ اپروپریٹ،
کڈنٹ سے اٹ بیٹر، یا تھینک یو۔
اچھا، آپ لوگ انسٹرومینٹل میوزک بجاتے ہیں، اور ایون دو پاکستان میں میوزک میں انسٹرومینٹل کی ہسٹری ہے، کیونکہ جو کلاسیکل میوزک ہے اس میں خاص طور پہ ستار اور طبلہ اور جگل بندی کا ٹرینڈ ہے، ٹریڈیشن ہے، لیکن آج کل کے جو بینڈس ہیں وہ یوزلی انسٹرومینٹل نہیں بجاتے، تو کیا وجہ ہے، آپ لوگوں نے کیوں چوز کیا کہ آپ ایک اس ٹیریٹری میں جائیں؟
انسٹرومینٹل کی جی اس میں کافی وجہیں ہیں ایکچولی، مطلب میں آپ کو دو تین مین بتا دوں گی۔ ایک تو یہ کہ دیکھیے انسٹرومینٹل آپ کو کوئی لینگویج بیریئر نہیں ہے، جو بھی سنتا ہے وہ اپنے طریقے سے اس کو اپنے ریلیٹ کر سکتا ہے، ایک تو یہ مین وجہ ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں لیرکس جس سانگز میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بہت اچھے سانگز ہیں، پر وہ یہ ہوتا ہے کہ جو لیرکس بیس ہوتے ہیں تو آپ کا فوکس اور انہی لیرکس کے ساتھ ہی رہتا ہے، تو ایک تو اس میں یہ فائدہ ہے کہ جی کوئی لینگویج کا وہ نہیں ہو۔ دوسری بات یہ کہ کچھ ایسے جیسے ہمارے انسٹرومنٹس ہیں، ہم ان کو جو دے آر فیڈنگ آؤٹ اینڈ دے آر ڈائنگ آؤٹ ایکچولی، جو ہمارے ٹریڈیشنل فوک انسٹرومنٹس ہیں، تو اس کو بھی وی کائنڈ وانٹیڈ ٹو برنگ دیم بیک، اور پھر دیکھیں جی اس کے ساتھ فیوز کریں ڈفرینٹ انسٹرومنٹس کے ساتھ، تو اس کے ایک اور ہی جو ہوتے ہیں نا کہ ایک سمت بن گئی۔ اب جیسے کہ جیسے ہمیں یہ کہا جاتا ہے ہائپر فوک بینڈ، یہ اگر آپ دیکھیں تو اتنا ایگزسٹنٹ ہے ہی نہیں، اٹس آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ۔
یہ بتائیں، جو لوگ کے پی کے سے باہر رہتے ہیں، اور پھر خاص طور پہ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، امریکہ کی ہم بات کر لیں، یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بہت سے لوگوں کا یہی پرسیپشن ہے کہ کے پی کے کا جو کلچر ہے وہ انڈر اٹیک ہے، کریٹو آؤٹ لیٹس بہت کم ہو گئے ہیں، تو آپ یہ بتائیں، آپ لوگ یہاں آئے ہیں پرفارم کرنے، آئی ایم شیور کہ لوگ یہ دیکھ کے بھی سرپرائز ہوتے ہیں کہ چار لڑکے آئے ہیں، جینس پہنے ہوئے ہیں، میوزک بجا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، تو لوگ سرپرائز تو ہوتے ہوں گے، آپ بتائیں آپ کو یہ سرپرائزنگ لگتا ہے کہ لوگوں کو حیرت ہوتی ہے آپ کو اس طرح دیکھ کے؟
حیرت ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ باہر کی بات کریں تو پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز، مطلب بینگ فرام دیر، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جیسے لاہور یا اسلام آباد، یعنی ہیو بین آسک دس کوشچن سو مینی ٹائمس کہ اگر جب ہم دوسرے سٹیز میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اچھا آپ پشاور میں، مطلب آپ جینس پہن سکتے ہیں، آپ جینس پہنتے ہیں، تو مطلب جب آپ کے ود ان وہ چیزیں ادھر سے کلیئر نہیں ہوتی تو پھر آپ اس طرح یو بلڈ آن۔ گڈ پارٹ از کہ جی ایکچولی پیپل آر اپریشیٹنگ اٹ اینڈ دے آر سپورٹنگ اس ٹریمنڈسلی ود دس تھنگ۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں پروف کرنی پڑتی ہیں، تو وہ ہاؤ وی آر ڈوئنگ اٹ، دا وے وی آر ڈوئنگ اٹ، مطلب آپ اس کو ڈگنیفائڈ اینڈ ویری ڈیسنٹ مین، تو لوگوں کا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آٹومیٹکلی ان کے جو کانسیپٹس ہیں اینڈ وٹ دیئر ویو پوائنٹس آر، دے آر چینجنگ۔ اینڈ دیٹس اے گڈ تھنگ.
آج جو لوگ آپ کو دیکھیں گے پرفارم کرتے ہوئے کیا دکھانا چاہتے ہیں آپ ان کو؟
اسٹیج پہ ہمیں بڑا مزہ آئے گا. باقی اگر وہ لوگ خوش ہوتے ہیں اور ہم ان کو ان کی ہیکٹک قسم کی زندگی میں, اتنی ہیکٹک مطلب کمپیریٹیولی ہمارا ملک میں تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے, بٹ اگر ہم کسی کو بھی پوری دنیا میں 5-10 منٹ ریلیف دے سکتے ہیں ہیکٹک روٹین سے اور وہ خوش ہو کے یہاں سے جائیں اور ایک امپریشن لے کے جائیں, بے شک ناچیں نہ ناچیں, ناچیں نہ گائیں, جو بھی ہو, ہم ایز میوزیشنس خوش ہیں.
پاکستان میں رات کے 9:30, بھارت میں 10, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان میں حکام نے بتایا ہے کہ قدرتی آفات سے بہتر طور پر نبٹنے کے لیے 10 سالہ منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے. پاکستان میں گزشتہ کئی برسوں سے قدرتی آفات نے تباہی مچائی ہوئی ہے اور عوام میں ان سے بہتر طور پر نبردازما ہونے کے لیے آگاہی کی بہت ضرورت ہے. اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ.
پاکستان میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملک میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ایک جامع منصوبہ بنایا گیا ہے جس میں 10 سالہ قومی حکمت عملی بھی شامل ہے. آفات میں کمی کے لیے اقدامات کے عالمی دن کے موقع پر ملک میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے سربراہ میجر جنرل سعید علیم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کو حالیہ سالوں میں قدرتی آفات کا تواتر سے سامنا رہا ہے, اس لیے زلزلوں اور سیلاب کی وجہ سے نقصانات کو کم کرنے کے لیے عوام میں شعور بیدار کرنا بہت ضروری ہے. میجر جنرل سعید علیم نے کہا کہ دنیا میں ماحولیاتی تبدیلیوں اور معمر افراد کی بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے غریب ممالک میں بسنے والے ایسے شہریوں کے لیے خطرہ بڑھ گیا ہے. پاکستان دنیا میں 6ٹا گنجان آباد ملک ہے اور اس کا شمار دنیا کے ان 15 ممالک میں ہوتا ہے جہاں 60 سال سے بڑی عمر کے افراد کی تعداد 1 کروڑ سے زیادہ ہے. قدرتی آفات کی صورت میں اب پاکستان میں بھی متاثرہ افراد میں خواتین اور بچوں کے علاوہ معمر افراد بھی شامل ہیں. پاکستان میں سیلاب جیسی قدرتی آفات کا حالیہ برسوں میں معمول رہا ہے, تاہم اس کے اثرات تمام آبادی پر یکساں نہیں ہوتے. اس حوالے سے معمر افراد سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. سعید علیم کا کہنا ہے کہ اسی لیے اس سال عالمی دن کے موقع پر معمر افراد کو قدرتی آفات سے بچاؤ کے لیے آگاہی بڑھانے پر خصوصی توجہ دی گئی ہے. این ڈی ایم اے کے ترجمان احمد کمال نے وائس آف امریکہ سے ایک گفتگو میں کہا ہے کہ جب قدرتی آفات آتی ہیں تو معمر افراد زیادہ متاثر ہوتے ہیں کیونکہ انہیں نقل و حرکت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
جس وقت ڈیزاسٹرز آتے ہیں تو اس میں خاص کر کے جو بزرگ ہمارے ماں اور باپ جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں, ان کی موویبلٹی کے پرابلمس ہوتے ہیں. اگر وہ ڈسلوکیٹ ہو جائیں, ڈسپلیس ہو جائیں, دونوں صورتوں میں
پاکستان میں حالیہ چند سالوں سے ملک کو تواتر کے ساتھ سیلابوں کا سامنا رہا ہے. 2010 میں ملک میں آنے والے سیلاب کی وجہ سے 2 کروڑ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے, جن میں 40% سے زیادہ خواتین, بچے اور معمر افراد تھے. جبکہ حالیہ مانسون کی بارشوں کی وجہ سے آنے والے سیلاب نے خاص طور پر صوبہ پنجاب کے وسیع علاقے کو متاثر کیا. حالیہ سیلاب سے پاکستان میں 367 افراد ہلاک اور 25 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے. محمد جلیل اختر, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
ہانگ کانگ میں جمہوری اصلاحات کے حق میں مظاہرے جاری ہیں. دوسری طرف شہر کی ناکہ بندی کے خلاف ٹیکسی ڈرائیوروں اور ٹرک ڈرائیوروں نے مظاہرین کی ناکہ بندی کو توڑنے کی کوشش کی ہے. مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایوان براڈہک کی رپورٹ میں نیلوفر مغل کی زبانی.
ہانگ کانگ میں صورتحال پیر کے روز بھی کشیدہ رہی. صبح کے وقت پولیس نے سٹیل کی ان باڑوں کو دوبارہ قبضے میں لے لیا جنہیں سرگرم کارکنوں نے 15 سے بھی زیادہ دن پہلے شہر کو جانے والی سڑکوں کو بند کرنے کے لیے لگائی تھیں. اس کے گھنٹوں بعد قبضے کی کارروائیوں کے مخالف تقریباً 200 مظاہرین, جن میں 20 ایسے افراد بھی تھے جنہوں نے ویلڈنگ ماسک پہن رکھے تھے, کرین لے کر مظاہرین کی جانب بڑھے اور رکاوٹوں کو کاٹنے کی کوشش کی. کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی اور ٹرک گروپوں کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ دنوں میں ناکہ بندی کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے. حالیہ جاری بدنظمی کے دوران ایک 66 سالہ احتجاجی رچرڈ چنگ کا کہنا ہے کہ جمہوری سرگرم کارکن شہر کو تباہ کر رہے ہیں. ان کے الفاظ ہیں,
Why I'm here? Because I am not satisfied with those guys. They are saying on behalf of us.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں ہوں کیونکہ میں مطمئن نہیں ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرف سے یہاں آئے ہیں. یہ لوگ ہماری زندگیوں کو متاثر کر رہے ہیں. بہت سے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. وہ کام پر واپس جانا چاہتے ہیں. میرے خیال میں جمہوریت ایسی نہیں ہونی چاہیے. دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. لیگ آف سوشل ڈیموکریٹس قانون ساز لیونگ کیوک کنگ نے الزام عائد کیا ہے کہ قبضہ مخالف مظاہرین میں ویلڈنگ مین کو ایسا کرنے کے لیے رقم ادا کی گئی تھی. ان کے الفاظ ہیں,
بیجنگ ریلی وانٹ ٹو یوز ٹرائٹ اینڈ موبلائز دی موب, سو دے وانٹ ٹو ریپیٹ واٹ ہیپنڈ.
بیجنگ حقیقتاً خفیہ تنظیموں کو استعمال کر رہی ہے جو مجرمانہ کارروائیاں کرنے میں مہارت رکھتی ہیں. سن 1990 میں رومانیہ میں جو کچھ کیا گیا اسے نہیں دہرانا چاہیے. اس وقت کمیونسٹ حکومت نے دارالحکومت مزدور بھیجے تاکہ اسٹوڈنٹ موومنٹ کو ختم کیا جا سکے. میرے خیال میں یہ لوگ اس واقعے کو دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں. رات آتے ہی صورتحال بہتر ہونا شروع ہو گئی. پولیس سڑکوں سے چلی گئی اور طالب علموں نے ان علاقوں میں ناکہ بندیاں دوبارہ لگا دیں جہاں سے انہیں زبردستی پیچھے دھکیل دیا گیا تھا. پیر کے روز ہانگ کانگ میں جمہوری مظاہروں کا تیسرا ہفتہ شروع ہو گیا. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اتوار کو قاہرہ میں تھے جہاں ایک ڈونرز کانفرنس میں 30 سے زیادہ ممالک نے غزہ کی تعمیری نو کے لیے 5.4 بلین ڈالر کی رقوم کا وعدہ کیا ہے. کانفرنس سے حاصل ہونے والے فنڈز غزہ کی پٹی پر حماس اور اسرائیل کے درمیان 50 دنوں پر محیط حالیہ لڑائی سے ہونے والی تباہ کاریوں کے بعد اس شہر کے بعض حصوں کی تعمیر نو کے لیے خرچ کیے جائیں گے. نصف رقوم فلسطینیوں کی امداد اور تعمیر نو پر خرچ ہوگی جبکہ نصف فلسطینی علاقوں کے لیے بجٹ میں امداد کے لیے فراہم کی جائے گی. مصر کے دارالحکومت سے وائس آف امریکہ کے لیے اسکاٹ اسٹرنز نے فلسطین اسرائیل تنازع کے دو ریاستی حل پر کوششوں کی اطلاع دی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں نیلوفر مغل سے.
وزیر خارجہ کیری نے اس ڈونر کانفرنس میں امریکہ کی طرف سے مزید 21.2 کروڑ ڈالر کی امداد کا اعلان کیا تاکہ غزہ کے مختلف علاقوں کی تعمیر نو کے لیے فلسطینی حکام کی مدد کی جا سکے جہاں ہزاروں فلسطینی ابھی بھی بغیر چھت کے رہ رہے ہیں. لیکن اس کانفرنس کا بنیادی مقصد اسرائیلی فلسطینی تنازع کو حل کرنے میں درپیش مسائل کو دور کرنا ہے. مصری صدر عبد الفتح السیسی نے کانفرنس کی ابتدا کرتے ہوئے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ نہ صرف ہمدردی اور مدد سے متعلق ہے بلکہ ان کے الفاظ میں صرف ایک مستقل اور جامع تصفیے پر قائم دیرپا امن کے لیے کوششیں بھی کرنا ہے. وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ اگست کے مہینے میں ختم ہونے والی لڑائی کے بعد سے فائر بندی کا نفاذ امن کا نیم البدل نہیں ہے.
There is nothing sustainable about the status quo. In the end, the underlying causes of discontent and suspicion and anger.
وہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں کچھ بھی دیر پا نہیں. آخر میں ناراضگی, شکوک و شبہات اور برہمی جو اسرائیل مغربی کنارے اور غزہ میں پائی جاتی ہے صرف اسی صورت میں دور کی جا سکتی ہے جب اس تنازع کو حل کیا جائے. ناروے کے وزیر خارجہ بورج برینڈے کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں بہت سے جائز سوالات سامنے آتے ہیں کہ کیوں ڈونرز ممالک ایک بار پھر تعمیر نو کے اخراجات برداشت کریں جس سے حریف جماعتوں نے نقصان پہنچایا ہے, اور جبکہ حتمی فائر بندی یا پرامن سیاسی فریم ورک پر کوئی معاہدہ طے نہیں پایا. ان کے الفاظ ہیں,
The people of Gaza cannot be held hostage to negotiations that may or may not.
وہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے لوگوں کو مذاکرات کے لیے یرغمال نہیں بنایا جا سکتا. ہو سکتا ہے کہ جن کا کوئی ایسا نتیجہ نکلے یا نہ نکلے جو ان کے خواہشات کے مطابق نہ ہو. فلسطینی صدر محمود عباس نے شفاف اور جامع دو ریاستی حل کے لیے مذاکرات کے فوری آغاز پر زور دیا جس کے تحت فلسطینی عوام کی خود مختاری, آزادی اور وقار کا احترام ہو. انہوں نے شہریوں کے خلاف اسرائیلی فوجی کارروائی کی تحقیقات کرنے کے مطالبے کو دہرایا. انہوں نے ایک مترجم کی مدد سے اپنے خطاب میں کہا,
The Israeli offensive and the success and the consequential destruction.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے جارحیت اور غزہ کی تباہی ناقابل برداشت ہے اور اس کا احتساب کیا جانا لازمی ہے. اسرائیلی حکام ان مذاکرات میں شریک نہیں تھے لیکن وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے کہا تھا کہ اس کی انسانی حقوق کی کونسل اسرائیل کی تحقیقات کر رہا ہے بجائے اس کے کہ وہ حماس کی تحقیقات کرے. جس نے معصوم لوگوں کو تحفظ دینے والے اس کے نوبیل مشن کی ساکھ خراب کی ہے۔ وزیر خارجہ کیری نے دو ریاستی حل کے لیے فریم ورک پر 9 ماہ مذاکرات کی قیادت کی، لیکن وہ مذاکرات اپریل میں ناکام ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اوباما انتظامیہ اس عمل میں دوبارہ شمولیت کے لیے تیار ہے، لیکن غزہ میں حماس کے کنٹرول سے متعلق اسرائیل کے سیکیورٹی خدشات کو دور کرنا بھی لازمی ہے۔
As long as there is a possibility that Hamas could fire rockets on Israeli civilians at any time,
وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اس بات کا امکان موجود ہے کہ حماس اسرائیلی شہریوں پر کسی بھی وقت راکٹ فائر کر سکتا ہے، تو غزہ کے لوگوں کے لیے مستقبل کے تنازع کا خطرہ موجود رہے گا۔ ان مذاکرات سے ہٹ کر سیکرٹری کیری لیبیا میں عدم استحکام، ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات اور شام اور عراق میں اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے خلاف لڑائی پر تبادلہ خیال کے لیے دیگر وزراء خارجہ کے ساتھ علیحدہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بوسنیا ہرزیگووینا میں قومی، علاقائی اور مقامی نمائندوں کے لیے اتوار کے روز کے انتخابات میں ابتدائی نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ قوم پرستوں نے سب سے زیادہ نشستیں جیت لی ہیں۔ زیادہ تر ووٹوں کی گنتی کے بعد ظاہر ہوتا ہے کہ بوسنیا کی ایس ڈی اے پارٹی کے باقر عزت بیگوویچ اور کرویشیا کی پارٹی کے دیراگان چوویچ نے 3 شخصی مشترکہ صدارت کی نشستیں جیت لی ہیں۔ تیسری نشست سرب کی نشست کے لیے مقابلہ جاری ہے۔ بولیویا کے صدر ایوو موریلز نے اتوار کے روز کے انتخابات کے بعد اپنی فتح کا اعلان کیا ہے۔ وہ تیسری مدت کے لیے صدارت کا عہدہ سنبھالیں گے۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسٹر موریلز کو 60% ووٹ حاصل ہوئے ہیں۔ ان کے قریب ترین مد مقابل ایک تاجر سیموئل ڈوریا میڈینا کو 24% ووٹ ملے ہیں۔ اتوار کے روز لاپاز میں اپنے ہزارہا حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ یہ ان کی حکومت کے نظام کی کامیابی ہے۔ انہوں نے اپنی کامیابی کو کیوبا کے سابق صدر فیڈرل کاسترو اور انجہانی لیڈر وینزویلا کے ہیوگو چاویز کو موسوم کیا۔ صدر براک اوباما نے فوری طور پر ایسے اقدامات کے لیے کہا ہے جن کے تحت امریکہ ایبولا کے مریضوں کے علاج کو یقینی بنانے کے لیے تیار ہو۔ صدر اوباما نے صحت اور انسانی سروسز کی سیکرٹری سلوبا برول سے اتوار کو امریکہ میں ایبولا وائرس سے متاثر ہونے والی پہلے مریض کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے امریکہ میں امراض کی روک تھام اور بچاؤ کے ادارے سی ڈی سی سے کہا کہ وہ فوری طور پر اس بات کی تحقیق کرے کہ ٹیکساس کے ہسپتال میں کام کرنے والی نرس ایبولا وائرس سے کیسے متاثر ہوئی۔ یہ نرس ایبولا سے متاثر ہونے والی پہلی امریکی مریض تھامس ڈنکن کا علاج کرنے والی ٹیم میں شامل تھی۔ امریکہ کے کئی ہوائی اڈوں پر متاثرہ علاقوں سے آنے والے مسافروں کی اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
مغربی ممالک ایبولا سے بچاؤ کے لیے مزید اقدام اٹھا رہے ہیں کیونکہ یہ دوسرے ملکوں تک پھیل سکتا ہے۔ امریکہ میں نیو یارک کے جے ایف کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر مسافروں کی اسکریننگ یعنی جانچ کا کام شروع کر دیا گیا تاکہ اس بیماری کو امریکہ میں پھیلنے سے روکا جا سکے۔ لائبیریا، سیرالیون اور گنی سے آنے والے مسافروں پر اس اسکریننگ کا اطلاق کیا جا رہا ہے۔ امریکی کسٹمز اور بارڈر پروٹیکشن کے کمشنر گل رچرڈ کرلیکوفس کی بتا رہے ہیں کہ ہم سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول یعنی سی ڈی سی کی فیکٹ شیٹ فراہم کریں گے جس میں ایبولا کی علامتوں کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے۔ مسافروں کو ایک خصوصی جگہ پر لے جایا جائے گا جہاں وہ سی ڈی سی کی طرف سے جاری کیے گئے سوال نامے کو مکمل کریں گے۔ کسٹمز اور بارڈر پروٹیکشن نے طبی عملے کو یہ اختیارات بھی دیے ہیں کہ وہ مسافروں کے درجہ حرارت کی پڑتال کریں اور اس بات کا تعین کیا جائے کہ وہ معمول کے مطابق ہے۔ بیشتر مسافروں نے اس اضافی احتیاطی اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ بونی فیس اوسو آگوو ایک مسافر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات اہم ہے۔ کسی ایسے وائرس کی روک تھام کے لیے جو بھی اقدام اٹھایا جائے وہ اہم ہے۔ ہمیں اگر کچھ دقت یا بے آرامی ہو تو بھی تحفظ کے لیے یہ ضروری ہے۔ نئے طریقہ کار کو اس ہفتے 4 مزید ایئرپورٹس پر متعارف کرایا جائے گا۔ اس طرح امریکہ میں ان 5 ہوائی اڈوں پر ایبولا سے انتہائی متاثرہ 3 افریقی ملکوں سے آنے والے تمام مسافروں میں سے قریب 90% مسافروں کی آمد ہوتی ہے۔
risk to zero. That will not
سی ڈی سی کے ڈاکٹر مارٹن سینٹرون کہتے ہیں کہ ہم رسک کی شرح صفر تک نہیں لے جا سکتے، لیکن ان اضافی اقدام سے سیکیورٹی میں اضافہ ہوگا اور امریکی عوام کو یقین دہانی کرائی جا سکے گی۔ امریکہ داخلے پر سکریننگ کے اس طریقے کار سے ضروری نہیں کہ ڈیلس میں آنے والے مریض جیسے متاثرہ افراد کا پتہ لگایا جا سکے۔ امریکہ کے داخلہ راستوں پر یا ایئر لائن کی طرف سے رد عمل کے طریقے کار کے باوجود ملک اور مقامی شعبہ صحت کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی ایسے کیس کی نشاندہی کرنے کے لیے تیار اور چوکس رہیں۔ برطانیہ میں ایبولا وائرس سے نمٹنے کے لیے ملک کی صلاحیت کی جانچ کی گئی اور مخصوص ہوائی اڈوں اور ٹرین اسٹیشنوں پر ایبولا کے لیے سکریننگ کا آغاز کر دیا گیا۔ عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں ایبولا سے ہونے والی ہلاکتیں 4000 سے تجاوز کر گئی ہیں۔ اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں اب 16 افراد کو ایبولا وائرس کی وجہ سے زیر نگرانی رکھا گیا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی تھی جب اسپین کی ایک نرس نے دو پادریوں کی دیکھ بھال کی جو افریقہ میں اس سے متاثر ہوئے۔ عہدیدار کہتے ہیں کہ نرس کی حالت سیریس لیکن مستحکم ہے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ آج کے سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کچھ باتیں امریکی شہر سیاٹل کے بارے میں۔ یہ شہر ریاست واشنگٹن میں واقع ہے اور اس کا ایک نک نیم بھی ہے۔ جی ہاں، نک نیم دا اسپیس نیڈل سٹی۔ اب وجہ تسمیہ بھی جان لیجئے۔ یہاں 184 میٹر بلند ایک ٹاور ہے جس میں ایک ہوٹل اور ڈیک نظر آ سکتا ہے۔ یہ ٹاور 1962 میں تعمیر کیا گیا۔ بلندی سے دیکھیں تو یہ ٹاور خلا میں ایک سوئی کی مانند نظر آتا ہے، لہٰذا اس شہر کو اس حوالے سے دا اسپیس نیڈل سٹی قرار دیا گیا اور یہ ٹاور اس کی پہچان بن گیا۔ سیاٹل ایک ایسا شہر ہے جہاں اکثر اوقات بارش ہوتی رہتی ہے۔ آپ کو تاثر ملے گا کہ کچھ مبالغہ آمیزی ہو رہی ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر کئی ایسے دیگر شہر بھی موجود ہیں جہاں اوسط کے اعتبار سے سیاٹل کی نسبت کہیں زیادہ بارش ہوتی ہے۔ جی ہاں، لیکن دیگر شہروں میں مطلع اکثر صاف بھی رہتا ہے، جبکہ سیاٹل میں جیسے ہر وقت ابر آلود۔ سیاٹل شہر سی فوڈز کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ یہاں کی سائمن مچھلی بہت مشہور ہے جو یہاں کے تیز رفتار سمندر سے پکڑی جاتی ہے۔ اس شہر کا ایک اور بھی نک نیم ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے، اور آپ چاہیں گے کہ اب اس نام کی بھی کچھ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ جی، اس شہر کو سٹی آف کلاکس یعنی گھڑیالوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں گھنٹہ گھر نما چیزیں آ رہی ہوں گی، لیکن یہ گھڑیال الارم نہیں ہیں اور نہ یہ ٹاورز کا حصہ ہیں، بلکہ یہ سٹریٹس کلاک ہیں۔ انہیں پوسٹ کلاکس بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال، اب 55 یا شاید اس سے بھی زیادہ ایسے کلاکس ہیں جو اس شہر میں موجود ہیں، جو 2 ٹن وزن کے حامل ہیں، اور یہ لوہے کے سریوں کے سہارے سڑکوں اور بازاروں میں نصب ہیں۔ جی سامعین، تو یہ تھیں کچھ باتیں امریکی شہر سیاٹل کے بارے میں۔ ٹیڈ لینڈ فیئر کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
ہر سال امریکہ میں کچھ دن ان تاریخی واقعات اور اصولوں کے لیے مختص ہوتے ہیں جنہیں ہم ایک قوم کی حیثیت سے عزیز جانتے ہیں۔ موسم خزاں میں فصلوں کی کٹائی کے بعد یوم تشکر 9 واردین امریکی کاشتکاروں کی تقلید میں منایا جاتا ہے۔ جولائی میں ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں۔ ہم اپنے ملک کا دفاع کرنے والوں کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، اور یہ دن ہم ہر سال مئی میں میموریل ڈے کے عنوان سے یاد کرتے ہیں۔ اکتوبر کے دوسرے پیر کو ہم اس دن کی یاد مناتے ہیں جب یورپی باشندوں نے امریکہ کو دریافت کیا تھا اور جن کی قیادت کرسٹوفر کولمبس نے کی تھی۔ وسیع تناظر میں دیکھیے تو اٹلی کے اس دریافت کنندہ کے بعد ہمارے ساحلوں پر آنے والے لاکھوں تارکین وطن کو خوش آمدید کہنے کا یہ دن ہے جنہوں نے ہماری قوم کو قوت اور تنوع بخشا ہے۔ اس ورثے کو ہمارے ملک کی عظیم قومی مہر پر کندہ کر دیا گیا ہے۔ لاطینی زبان کا لفظ ہے ای پلوری بس اونم، یعنی بہتوں میں سے ایک۔ 12 اکتوبر 1442 کو اسپین کے بادشاہ نے 3 بحری جہاز روانہ کیے جنہوں نے دوسرے جزائر کو دریافت کیا۔ یہ اب کریبین سمندر کی بہاما چین کہلاتے ہیں۔ ان کے کمانڈر کے سپرد یہ ذمہ داری تھی کہ وسطی ایشیا میں تجارت کے لیے بحری راستے تلاش کیے جائیں، مگر ایشیا کے بجائے اس نے یورپ کے لیے ایک نئی دنیا دریافت کر لی۔ کولمبس نشست ثانیہ کے دور میں پیدا ہوا۔ یہ علوم ثقافت کو سیکھنے کے تجدید کا دور تھا۔ اس ثقافت اور اس کی روح کو تازہ کیا جا رہا تھا جس کا تعلق قدیم یونان اور روم سے تھا اور جسے مسلمان عالموں نے محفوظ کیا تھا۔ 1440 میں پرنٹنگ پریس کی ایجاد نے ابلاغ اور اکتساب کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ قدیم یونانی فلسفیوں اور دیگر مفکرین کی تحریریں شائع ہوئیں اور پھر ان پرانے مفروضوں کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے جو انسانی تعلقات اور اس دنیا کے بارے میں قائم کیے گئے تھے۔ اکتساب کے اس نئے دور میں آمرانہ سیاسی نظام پر جو بادشاہوں کے لیے قدرت کا ودیت کردہ حق تسلیم کیا جاتا تھا، سوالات اٹھنے لگے۔ انگریز فلسفی جان لاک نے اس نظریے سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ تمام قانونی جائز حکومتیں ان لوگوں کی مرضی پر قائم ہونی چاہیے جن پر حکمرانی کی جاتی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ مذہبی عقیدے کا تعلق انفرادی ضمیر سے ہے، اس کا تعلق امور مملکت سے نہیں ہے، اور اسی لیے جب کسی ایک عقیدے کو مٹایا جاتا ہے تو پھر دوسرے عقیدوں کا مستقبل محفوظ نہیں رہتا۔ ان خیالات سے سرشار ہزاروں لاکھوں یورپی باشندوں نے کولمبس کے راستے پر چلتے ہوئے ایک نئی دنیا میں ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ تمام لوگوں کو آزادی کا حق دینے کے لیے انہوں نے امریکہ کو قائم کیا اور اسے تاریخ کی سب سے بڑی آزاد اور برابر قوم بنا دیا، اور یہی وہ ورثہ ہے جو ہم اکتوبر کے ہر دوسرے پیر کو ہر سال مناتے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں نیلو فرمغل۔ آج کے اس پروگرام میں ہم دنیا بھر کی لڑکیوں کے لیے امریکی امداد سے چلنے والے پروگرام یو ایس ایڈ کی حالیہ کاوشوں پر بات کریں گے۔
In Pakistan, a girl was shot for insisting she and her friends have the right to learn.
In Nigeria, hundreds of young girls were kidnapped as they prepared for their final exams at boarding school.
ہالی ووڈ کے ستارے اور مشہور شخصیات نے امریکہ کی مدد سے چلنے والے اس پروگرام لیٹ گرلز لرن کی حمایت میں آواز اٹھائی ہے۔ اس پروگرام پر $231 million کی لاگت آئی ہے جسے یو ایس ایڈ کے تعاون سے فنڈز مہیا کیے گئے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد دنیا بھر میں لڑکیوں کے لیے سرکاری اور معیاری تعلیم کو یقینی بنانا ہے۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ مریمہ دیالو نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ یہ نیا پروگرام افریقہ، جنوبی ایشیا، لاطینی امریکہ اور مشرق وسطی میں شروع کیا جا رہا ہے۔ یو ایس ایڈ نے ممتاز شخصیات کے ساتھ مل کر دنیا بھر میں لڑکیوں کے لیے تعلیم کی اہمیت کی جانب توجہ دلائی ہے۔ کرسٹی ولسیک بین الاقوامی تعلیم کے لیے یو ایس ایڈ کی سینئر ایڈوائزر ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں،
فار دیم ٹو بی موٹیویٹڈ بائی ملالا، فار دیم ٹو بی موٹیویٹڈ بائی دا کڈنیپنگ آف دا گرلز ان نائجیریا۔
وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ملالا کی زندگی کو دیکھ کر آگے بڑھیں، وہ نائجیریا میں لڑکیوں کے اغوا سے سبق حاصل کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسا گروپ ترتیب دے رہے ہیں جنہیں ہم تعلیم دے سکتے ہیں۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس وقت 62 million بچیاں اسکول نہیں جا رہی جو تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے۔ اس کی ایک مثال پاکستان سے ملتی ہے جہاں نو عمر سرگرم کارکن ملالا یوسفزئی کو 2 قبل گولی مار دی گئی کیونکہ وہ لڑکیوں کو تعلیم سے محروم کرنے کی طالبان کی کوششوں کے خلاف مہم چلا رہی تھی۔ اس سال ستمبر کی 12 کو حکام نے 10 کی گرفتاری کا اعلان کیا جن کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ اس واقعے کے ذمہ دار ہیں۔ نائجیریا میں اسکول کی سینکڑوں لڑکیاں ابھی تک لاپتہ ہیں جنہیں اسلامی عسکریت پسند گروپ بوکو حرام نے اغوا کر رکھا ہے۔ بوکو حرام کا حوثے زبان میں مطلب ہے مغربی تعلیم گناہ ہے۔
لیکن یوگنڈا سے تعلق رکھنے والے منڈیلا فیلو سائرس کوالا کا کہنا ہے کہ تعلیم کامیابی کی کنجی ہے.
ایجوکیشن ہیلپس یو اوپن اپ یور مائنڈ اینڈ وانس یو اوپن اپ یور مائنڈ دین یو چوز واٹ انفارمیشن ورکس فار یو اینڈ ہاؤ یو گوئنگ.
وہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم کے ذریعے آپ کا ذہن کھلتا ہے. ایک مرتبہ آپ میں شعور آ جائے تو آپ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتے ہیں. تعلیم کے بغیر آپ کا دماغ بند رہے گا, تب آپ کیا کریں گے؟ یو ایس ایڈ نے حال ہی میں اعلان کیا کہ وہ افغانستان, اردن, گواتیمالا, جنوبی سوڈان اور نائجیریا میں پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں کے لیے $231 ملین کے پروگرام فنڈ کرے گا. یو ایس ایڈ کی انٹرنیشنل ایجوکیشن کے لیے سینئر ایڈوائزر کرسٹی ولسیک کہتی ہیں,
In Nigeria, part of those resources will go for training quality teachers, and that's really, really an important part.
وہ کہہ رہی ہیں کہ نائجیریا میں اس پروگرام کے ذریعے اساتذہ کو تربیت فراہم کی جائے گی اور یہ اس کا ایک اہم حصہ ہے. اس سے 250,000 لڑکیوں کو فائدہ پہنچے گا. بچوں کو اسکول بھیجنے کے سلسلے میں بڑی پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے. ورلڈ بینک کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق بہت سے ملکوں میں دوسری اور تیسری گریڈ میں پڑھنے والے 70% طالب علم ایک سادہ سا پیراگراف بھی پڑھ نہیں سکتے. کرسٹی ولسیک کہتی ہیں کہ ان کی ایجنسی اسٹوڈنٹس کو جانچنے کے لیے نئے سسٹم کا استعمال کر رہی ہے.
I was in Pakistan and got to see the children taking this 10-minute test that really very quickly evaluates
وہ کہہ رہی ہیں کہ میں پاکستان میں تھی اور میں نے دیکھا کہ 10 منٹ کے ٹیسٹ کے دوران فوری طور پر آپ ان کی زبان, اعداد, نام, لہجے اور آوازوں کی جانچ کر لیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ایجنسی اساتذہ کو تربیت دینے کے لیے سخت کام کر رہی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جائے کہ بچے صرف رٹا نہیں مار رہے ہیں بلکہ واقعی میں جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ اسے سمجھ بھی رہے ہیں. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ ہیلتھ پروگرام کے ساتھ میں ہوں ارسلان شریف. عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ نمک کا استعمال کرنے سے ہر سال 2,000,000 اموات کو روکا جا سکتا ہے. 29 ستمبر کو ورلڈ ہارٹ ڈے کے موقع پر WHO نے دنیا کے تمام ملکوں پر زور دیا کہ نمک کے حد سے زیادہ استعمال کو روکنے کے لیے کوئی قدم اٹھایا جائے جس سے دل کی بیماریوں اور فالج کا حملہ ہو سکتا ہے. عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق ایک دوسرے سے نہ لگنے والی بیماریاں جن میں عارضے قلب اور فالج شامل ہے جو دنیا بھر میں قبل وقت موت کا سبب بنتا ہے. دل کے عارضے سے ہر سال 1,75,00,000 اموات ہوتی ہیں. اقوام متحدہ کی ایجنسی کا کہنا ہے کہ زیادہ نمک نہ کھانے سے ان اموات کو روکا جا سکتا ہے. پریونشن آف نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کے منسلک WHO کے پروگرام آفیسر ٹیمو وکانی والو کا کہنا ہے کہ نمک کا زیادہ استعمال سے بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں عارضہ قلب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے.
In most countries, salt is consumed mainly through processed foods, or 80%.
وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر ملکوں میں لوگ پکے پکائے کھانے خرید کر کھاتے ہیں جن کے ذریعے دراصل وہ 80% نمک کھاتے ہیں. دراصل نمک میں پائے جانے والے سوڈیم سے صحت پر مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں. WHO نے تجویز پیش کی ہے کہ کسی بھی بالغ شخص کو ہر روز 5 گرام سے کم نمک اور بچوں کو اس طرح یہ نمک ایک چائے کے چمچے کے برابر ہوگا. اوسطاً لوگ ہر روز 10 گرام نمک کھاتے ہیں جو WHO کے تجویز کردہ مقدار سے دوگنی مقدار ہے. WHO کے پروینشن آف نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کے رابطہ کار ٹمتھی آرمسٹرانگ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کے لیے آسان نہیں کہ وہ مضر اثرات کی وجہ سے کم نمک کھائیں.
In fact, it's very difficult not to consume more than the 5 grams per day. Bread is very high in salt.
یہ بہت مشکل ہے کہ ہر روز 5 گرام سے زیادہ نمک نہ کھایا جائے. ڈبل روٹی میں بھی بہت زیادہ نمک ہوتا ہے. بہت سے پکے پکائے کھانے جو ہم خرید کر کھاتے ہیں ان میں زیادہ نمک ہوتا ہے, لیکن انہیں تیار کرنے والے بہت آسانی سے نمک کی مقدار کو کم کر سکتے ہیں جن میں سوڈیم کم ہو. WHO نے کہا کہ کھانے کے لیبلز پر نمک کی مقدار لکھنے سے صارفین کو معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کھانا ان کے لیے صحت مند ہے یا نہیں. ایجنسی نے تمام خاندانوں کو تجویز پیش کی ہے کہ وہ کھانے میں کم نمک استعمال کریں اور اپنے کھانے کی میزوں پر سے نمک دانیوں اور سوس کی بوتلوں کو ہٹا لیں. ارسلان شریف, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر ندیم یعقوب اور انجینئر گریگ برنز. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام راؤنڈ ٹیبل پیش کریں گے قمر عباس جعفری اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے ویٹو میئر. لیکن اس سے پہلے خبروں کا ایک بلیٹن.